السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا، علم کے اس مجلس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. سورہ نور کی ایک آیت سے شروعات کرتے ہیں، آیت نمبر 55.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بی شیئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و امان میں رکھا. الحمدللہ اسلام کی سب سے بڑی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ آزمائش نہ ڈالے جو اٹھانے کی یا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت نہ ہو. اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کی مدد فرما جو اس وقت آزمائش کی کڑی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں. انہیں صرف اس وجہ سے آزمایا جا رہا ہے یا ستایا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اے اللہ ان کے ایمان میں اضافہ فرما، انہیں استقامت دے، انہیں صبر عطا کرے. سورہ نور کی یہ آیت لینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. یعنی تاریخ تو ہم بنی اسرائیل کی پڑھیں گے، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں دراصل اپنی خود کی تصویر دیکھنا ہوگا کہ زوال یافتہ امتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے، یہ امتیں زوال پذیر کب ہوتی ہیں، کیا ریزنز، کیا اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امتوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا خصوصیات، کیا امتیازات ہوتے ہیں جس کی بنا پر امتیں عروج پاتی ہیں، رائز ہوتی ہیں، بلندی پاتی ہیں، غلبہ جنہیں نصیب ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے کبھی بھی ہمیں یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ یہاں پر جو بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ایک قصے کہانیوں کے طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے، سبق ہے، اور ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو پچھلی امتیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغضوب ٹھہری جن پر غضب کیا گیا. کہیں اے امت مسلمہ تم بھی وہ کام نہ کرنا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ قوم بن جاؤ، امت بن جاؤ. تو آئیے پہلے سورہ نور کا یہ ترجمہ دیکھتے ہیں. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کا خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف اور خطر کو وہ امن اور امان سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں. جیسے کہ ہم آج بنی اسرائیل کی ہسٹری، تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں پر معلومات کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر صرف بنی اسرائیل کی تاریخ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہاں پر اپنی خود کی تاریخ بھی ڈسکس کریں گے، مسلمانوں کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں گے. پہلے مختصراً میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ رکھوں گی، مختصراً بالکل. اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آثار قیامت ہیں یا قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ کب اور کس وقت کچھ ہو چکی ہیں, آ چکی ہیں, اور کچھ آگے آنے والی ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں. جیسے کہ دجال کے بارے میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ دجال یا مہدی جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہوں گے, جن کا نام محمد ہوگا اور عبداللہ کے بیٹے ہوں گے, حدیث میں جن کے بارے میں ہمیں خبریں ملتی ہیں اور اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہے, تو یہ سب قیامت کے قریب قریب ہوگا. لیکن ان نشانیوں کی شروعات ہو چکی ہے جن کو ہم اشراط الکبریٰ کہتے ہیں, یعنی بڑی نشانیاں. یہاں آج بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پین سے, جس درد سے, جس احساس سے آج ہماری امت مسلمہ گزر رہی ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, بیت المقدس یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. آپ وہاں سے آسمانوں کے اوپر, آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے, اللہ تعالی نے آپ کو جبریل امین کے ذریعے سے بلایا تھا. آپ دیکھیں یہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں, یہ جو مشکلات آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں, اور ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز جو آج ہماری امت پر, امت کے کچھ حصے پر آئے ہوئے ہیں, اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. دیکھیں ہم تو خواب غفلت میں تھے نا ابھی تک, اگر ہم آج سے 2 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے کبھی اگر ہم سوچیں تو ہم تو اپنی زندگی جی رہے تھے, ہمیں کوئی احساس نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ 6 مہینے سے مسلسل ان لوگوں کو بہت تکلیف دی جا رہی تھی, مسلمانوں کو وہاں پر بیت المقدس کی جگہ 6 مہینے سے بہت زیادہ تکلیف میں تھے, بہت زیادہ ہی ظلم ستم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا. ویسے تو بہت سالوں سے جاری ہے لیکن ابھی زیادہ بڑھ چکا تھا, لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں تھی. لیکن جب واقعات زیادہ بڑے طریقے پر ہونے لگے تب ہمارے سامنے وہ منظر آیا, اور آج امت مسلمہ جس درد سے, جس احساس سے گزر رہی ہے, دراصل یہ ایک امت واحد کی نشانی ہے, وحدت امت کی نشانی ہے کہ الحمدللہ آج ہم اپنے دلوں میں وہ درد محسوس کر سکتے ہیں جو ایک مسلمان کو لگتا ہے یا مسلمان کو ہوتا ہے, تو دوسرا مسلمان اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. ہم ان آزمائشوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہر مسلمان جو دل میں ذرا بھی ایمان رکھتا ہو اس کا دل تڑپ اٹھا ہے, اس کے دل میں احساس جاگا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے, ورنہ ابھی تک تو ہم خواب غفلت کے مزے لے رہے تھے. تو یہ سب جو واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک طرح سے جگاتا ہے, ایک طرح سے اٹھاتا ہے, گرتے ہوں کو سہارا ملتا ہے, سوئے ہوں کو جگانا مقصود ہوتا ہے, خواب غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے, اور جو کھوئی ہوئی ہماری عزت, ہمارا غلبہ, ہماری سربلندی ہے, اس کے نشاط ثانیہ کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ واقعات, یہ حالات دراصل ہمارے ایمان کو جگاتے ہیں, ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک نیا عزم, ایک ولولہ, ایک جوش, ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں. آج ہر مسلمان کے دل میں یہی سوال ہے نا, ہر کوئی, آپ خود جانتے ہوں گے, میں خود جانتی ہوں, آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم کیا کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہر مسلمان کا دل درد سے تڑپ اٹھا ہے. آپ سوچیں وہ ان ماؤں کا کیا حال ہوگا جو بچوں اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈی لے کر گھوم رہی ہیں, وہ باپوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے جوان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں. اور یہ مسلسل کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. کتنے مضبوط ہیں وہ دل, اور کیسا مضبوط ہے ان کا ایمان. ان کے اس ایمان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا شکایت آ رہی ہے ان کے زبانوں پر, کیسے بچے بچے شہید ہو رہے ہیں, اور وہ چھوٹا بچہ اپنے بھائی کو کلمہ شہادت پڑھا رہا ہے. یہ ایک اندر کا ایمان ہی ہو سکتا ہے, ورنہ ہم جیسے لوگ تھوڑے دلے, جو چھوٹے کم ایمان والے لوگ, ہم تو کتنا ہائے واویلا کریں گے, ہائے چلا گیا بچہ, مارا گیا, کیا ہو گیا, کیسے ہوگا. وہ کئی سال ہر سال سے یہ سب برداشت کر رہے ہیں. تو آپ خود بتائیے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے سبق ہے یا نہیں ہے, اس میں ہے سبق. یہ چیز ہمارے ایمان کو تازہ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، یہ چیز ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، وہ بھی تو مائیں ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو بچے ہیں. آج ہمارے بچے کیسی آرام دہ لائف جی رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ آزمائش نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ یہاں پر جو آیت پڑھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لا کر عمل صالح کرو گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زمین کا خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے اس نے خلیفہ بنائے تھے، نہیں بنی اسرائیل کی بات ہے یہاں پر. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ ضرور تم کو ٹھکانہ عطا کرے گا تمہارے دین کو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہجرت کی بات طرف اشارہ ہے. بعض علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ میں جو مسلمان مغلوب کی حیثیت سے تھے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں وہاں پر جگہ عطا کرے گا، ضرور تمہیں ٹھہرنے کی جگہ، تمہیں ایک استقرار عطا کرے گا، مسلمان ایک اچھی بہترین معاشرت قائم کریں گے، ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوگی مسلمانوں کی اور پھر وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ وعدہ الہی صحابہ کے ساتھ مخصوص تھا، بعض کہتے ہیں کہ بعد کے آنے والوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود رسول اکرم کی خبریں ہمیں، احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بعد میں بھی اس دین کو غالب کرے گا. لیکن کامیابیاں، خلافت اور زمین میں استقرار یا زمین میں ٹھکانہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں. یعنی کامیابی، عروج، سربلندی، غلبہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے، یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں. ہاں، شروع میں یہ وعدہ خلافت راشدہ کے ساتھ پورا ہوا الحمدللہ، اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے زمین میں غلبہ عطا کیا، مدینہ سے شروعات ہوئی، اسلام کو خوب عروج ملا، مسلمانوں کے خوف کو اللہ تعالی نے امن سے بدل دیا. پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا کہ آس پاس کے تمام لوگ مسلمانوں سے ڈرنے لگے. ان کی ایسی ہیبت، ان کا ایسا رعب، ان کا ایسا دبدبہ تمام قوموں پر بیٹھ گیا کہ کوئی ان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. رسول اکرم نے جو خوشخبریاں دی تھی وہ تمام کی تمام صحیح ثابت ہوئیں. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت تنہ تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے، عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی. حکمرانی کی وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسپین تک مسلمان گئے ماشاءاللہ، فارس اور شام، مصر اور افریقہ، دور دراز کے ممالک فتح ہوئے، اور کفر اور شرک کی جگہ توحید اور سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں، اور اسلامی تہذیب اور تمدن کا تمام طرف شہرہ ہو گیا، یا ہر طرف اس کا علم لہراتا رہا. لیکن چونکہ یہ وعدہ مشروط تھا، یعنی شرط کے ساتھ تھا، جب مسلمان ایمان میں کمزور ہوئے، عمل صالح میں وہ پیچھے ہٹے، تو اللہ نے ان کو عزت کی جگہ ذلت دے دی، ان کے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں، اور ان کے امن اور استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا. تو اللہ تعالی کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ تعالی کی مدد کے مستحق کب ٹھہرتے ہیں اللہ کے بندے؟ جب وہ ایمان اور عمل صالح میں پختہ ہو جائیں. اللہ تعالی کی مدد اسی وقت آتی ہے جب سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، توحید پر قائم رہیں. جو لوگ توحید کی صفات سے عاری ہو جاتے ہیں اور جن قوموں میں شرک اور بدعات پھیل جاتے ہیں، وہ قوم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، کفر اور فسق میں لگ جاتے ہیں، گناہ میں الجھ جاتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں. تو مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت، مدد اور نصرت چاہتے ہو، تو تمہیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو صحابہ نے اختیار کیا تھا، ایمان اور عمل صالح. تب ہی ہم وہ عزت، وہ غلبہ، وہ عروج پا سکتے ہیں. اب مختصراً ہم یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی کیا ہسٹری ہے، اور پہلے بھی جو پچھلا لیکچر ہوا تھا آپ لوگ اس وقت جانتے ہی ہوں گے، آج اس لیے میں مختصراً اس کا تذکرہ کروں گی. زیادہ تر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے مبعوث کیا تو ہر طرف شرک اور ظلم اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے. رسول اکرم نے جب توحید کی کرنیں پھیلائیں، ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل گئی اور الحمدللہ وہ تمام تاریکی کے ادوار ختم ہو گئے. اس سے پہلے حالانکہ ایسی قومیں یہاں آباد تھیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتی تھیں، یعنی یہود اور نصارہ، یہ جو دو بڑی قومیں تھیں، اور ایون جو مشرقین مکہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں یا ان کے فالوورز ہیں. دیکھا جائے تو تینوں قومیں انبیاء کو مانتی تھیں لیکن انبیاء کی تعلیمات وہ گنوا چکے تھے. اہل کتاب ان کے پاس کچھ نہ کچھ باقی تو تھا لیکن بگڑی ہوئی تصویر میں باقی تھا. تو ایک سابقہ امت جو کہ امت مسلمہ ہی تھی یعنی بنی اسرائیل، اور دوسری موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم لوگ. فی الحال اب یہ دو، اور تیسری بھی قوم ہے جو ہے تو بنی اسرائیل ہی میں سے لیکن اس نے اپنا نام نصارہ رکھ لیا ہے. ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو جو حادثات پیش آتے رہے، جس راستے پر وہ لوگ چلے، اور کیسے ٹرن اینڈ یعنی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ان کی زندگی میں آئے، عروج زوال عروج زوال کس طرح سے ہوتا رہا اور اس کے کیا ریزنز تھے. اللہ تعالیٰ کے جو قانون عذاب کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو کس طرح سے عروج اور زوال سے نوازتا ہے، قوموں کو عذاب میں کیسے مبتلا کرتا ہے. تو اصل میں کسی کا مغلوب ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ایک کوڑا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر یہ مسلط ہوا تھا. کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ زمین سے بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم فرعون، یہ سب ختم ہو گئے بالکل، ان کے کچھ اثر بھی باقی نہیں رہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ قومیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پوری طرح ختم تو نہیں کرتا، وہ دنیا میں موجود رہتی ہیں کیونکہ یہ انبیاء کو ماننے والی قومیں ہوتی ہیں لیکن انبیاء کی تعلیمات کو بھلا چکی ہوتی ہیں اور اپنا خود ساختہ دین، خود ساختہ طریقے اور خود ساختہ سوچ کو یہ کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہیں. تو بنی اسرائیل ایک ایسی ہی امت تھی یا ہے جس نے اللہ تعالی کے غضب کو دعوت دی اور اپنا جو منصب تھا، یعنی ان کا اپنا جو منصب تھا، جو عہدہ تھا، جب انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ان کو ذلت اور ان کے اوپر مسکنت طاری کر دی. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے، ہے نا. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو دور ہے یا آغاز ہے، ویسے تو 1800 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1800 سال پہلے کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے زمانے سے ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب کیا تھا، بنی اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ یا اللہ کا بندہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے بیسٹ یہی اس کا ترجمہ ہوگا. جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں ویسے وہ اسرائیل کہتے تھے، تو ان کا لقب اسرائیل تھا. یعقوب کو وہ لوگ جیکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے زمانے سے ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر جب ان کو امت مسلمہ کی حیثیت تقریباً 1350 یعنی 1350 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حاصل ہوئی، جب انہیں تورات عطا ہوئی، یعنی وہ بنی اسرائیل تو کہلائے اس وقت سے ہی جبکہ یعقوب علیہ السلام سے ان کو وہ لقب مل گیا تھا، لیکن اصل ان کی جو حیثیت ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جب ان کو باقاعدہ ایک کتاب دی گئی تھی، یعنی صاحب شریعت نبی ان کے پاس مبعوث کیے گئے، یعنی تقریباً 450 سال کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا. جب ان کو تورات عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے اس کے اوپر کاربند رہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا، میثاق لیا، جس کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہے نا، وانی فضلتکم علی العالمین، یا ہمارے اس میثاق کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو اٹھا کر بھی ان سے عہد لیا، پہاڑ کو اٹھا کر ان سے عہد لیا. یاد ہے آپ لوگوں کو، جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بار بار ذکر ملتا ہے، نہیں ملتا ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، پختہ عہد. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بار بار عہد لیا، جس کا ذکر قرآن میں بار بار شد و مد سے آتا ہے، اس وقت سے لے کر 7ویں صدی عیسوی کے آغاز تک، یعنی جس وقت رسول اکرم کی پیدائش کا وقت تھا، پیدائش کے بعد تقریباً، یعنی 650 سال کا عرصہ ہوتا ہے وہ، یا 600 سال کا عرصہ ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کو ایک امت کی حیثیت حاصل رہی، یہاں تک کہ 624 عیسوی میں، یعنی جب رسول اکرم کو نبوت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد 13 سال کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو اس وقت جب تحویل قبلہ ہوا ہجرت کے دوسرے سال، ہے نا، 17 مہینے تقریباً رسول اکرم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس وقت بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا اور نئی امت محمد وجود میں آئی، یعنی امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کیا گیا، اور تا قیامت تک یہ امت محمد ہی اس کتاب اور شریعت کی حامل اور امین رہے گی دنیا کی سرزمین پر، اور اللہ تعالی کی طرف سے نمائندہ رہے گی. اور یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں صرف اس کی ذمہ داری کو، کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. لیکن یہی احساس اور یہی خیال آج ہم کھوئے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ آئے، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ آتے ہیں دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، بس کھایا پیا اور چلے گئے دنیا سے، کوئی مقصد لے کر نہیں آئے اور نہ ہی کوئی کارنامہ انجام دے کر گئے. دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ بتائیے. یعنی ہمیں کسی کاز کے لیے جینا ہے، کسی مقصد کے تحت ہم کو زندگی گزارنی ہے، بے مقصد زندگی بھلا کیا فائدہ دے سکتی ہے. تو بہرحال جو پیچھے جو امت گزری تھی، یہ پچھلی جو امت گزری تھی، اور نصارہ بھی انہی میں سے ہے، بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں اصل میں، اور اسی کے لیے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. لیکن امت محمدیہ کو ایک درجہ فضیلت مزید حاصل ہے، کہ چونکہ یہ نبی آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شریعت آخری شریعت تھی، یعنی نبوت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی اور ختم ہو گئی، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم امت مسلمہ بھی آخری امت ہیں، ہمارے بعد اب کوئی امت نہیں آنے والی. اور ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، جو شریعت اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں اس شریعت پر پابندی کریں، اس کو بجا لائیں، اور اللہ کے دین کو پوری زمین پر غالب کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں. جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے، جو کچھ ہماری استطاعت کے مطابق ہے، ہم اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کریں. رسول اکرم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی، یعنی میری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دین کو غالب کر کے رہیں. اور قرآن نے اس کو 3 جگہ بتایا ہے کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، یہ قرآن، یعنی ہدایت دے کر اور دین حق ان اسلام دے کر، تاکہ غالب کر دے سے تمام کی تمام زندگی پر. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی سربلندی، اسی وجہ سے موجودہ امت مسلمہ ایک درجہ فضیلت رکھتی ہے کہ وہ اب آخری امت ہے, اور یہ نسلی امت نہیں ہے, یعنی صرف ایک علاقے کے لوگ یا ایک زبان بولنے والے لوگ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ کام ہمارا ہے یا ہم امت مسلمہ ہیں, نہیں, بلکہ یہ آپ اس کو کہہ سکتے کہ رسول اکرم چونکہ پوری دنیا کے لیے آئے تھے, کافت الناس کے لیے آئے تھے, لہٰذا پوری دنیا میں جہاں پر بھی اس کلمے کو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب ایک امت واحدہ کہلائیں گے. تو بنی اسرائیل یہ بھی پہلی امت مسلمہ تھی. اب اگر دیکھیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں, جب کوئی ذمہ داری کسی کو سپرد کی جاتی ہے, جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی اس کے اوپر ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہوگی, ہے نا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امہات المومنین سے کیا کہا گیا تھا کہ تم کسی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, ہے نا, تمہارا درجہ بہت خاص ہے, لہٰذا تم جو کام کرو گی, نیک عمل کرو گی, تو اس کا اجر بھی دوہرا ملے گا, زیادہ ملے گا, اور تم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو سزا کی بھی تم زیادہ مستحق ٹھہرو گی. تو جیسے امت مسلمہ کو اسپیشل ذمہ داری دی گئی ہے, تو بنی اسرائیل کو بھی ایسی ہی ذمہ داری دی گئی تھی. اگر ہم ان کے 2000 سالہ دور کا خلاصہ دیکھیں جو ہمارے لیے جس میں سبق ہے, عبرت ہے, تاکہ ہم ان برائیوں میں نہ الجھیں, تو سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے قرآن ہی میں ان کی ذلت اور رسوائی بتا دی ہے کہ کس وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی کے مستحق ٹھہرے. تو قرآن کے مطابق ہی ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ بنی اسرائیل پر 4 دور ایسے گزر چکے تھے, 2 دور عروج کے, جن کے دوران ان کا طرز عمل بھی دینی اور اخلاقی اعتبار سے بہت بہترین رہا, اور انہیں دنیا میں عزت اور سربلندی بھی حاصل رہی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت مال سے, اولاد سے بھی نوازا, اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات سے بھی وہ بہراور ہوتے رہے, اور 2 ہی دور ان کے زوال کے بھی تھے جس کے دوران انہوں نے نفس پرستی کی, بغاوت کی روش اختیار کی, رسولوں کو قتل کرنے لگے, جھوٹ کا بازار گرم کیا, سود اور رشوت اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے رہے, تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور دوسری قوموں کے ہاتھوں وہ ذلیل اور خوار ہوئے اور مغلوب ہوئے, اور ان کے جو دینی اور روحانی مرکز تھا یعنی ہیکل سلیمانی, اس کو پامال کیا گیا. آپ لوگ جانتے ہوں گے یعنی جب ان کے زوال کا دور آیا تو وہ زوال کس وجہ سے ہوا تھا, یعنی ان کے اندر اس قدر کرپشن بڑھ گیا تھا کہ وہ لوگ اپنی دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے, اور آیات کو بیچنے سے کیا مراد ہے, کیا وہ یعنی ان کی جو تورات تھی اس کو سیل کرتے تھے, نہیں, آیات کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے من کے مطابق فتوے دیتے تھے, یعنی دنیا کی غرض کے لیے, جو لوگوں کی خواہشات ہوتی وہ اپنی کتاب کو اس کے مطابق ڈھال دیتے تھے اور تحریف کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا سبت کا واقعہ یاد ہے, تھوڑا تھوڑا ہم قرآن کے واقعات کو بھی دیکھتے جائیں گے. وہ بستی جو سمندر کے کنارے آباد تھی, سورہ مائدہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور آگے صورتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, ہے نا. جو بستی سمندر کے کنارے آباد تھی ان کو کیا حکم تھا کہ وہ ہفتے کے دن کیا نہیں کریں گے, تمام کاروبار بند رکھیں گے, صرف اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہیں گے, ہے نا. سنا ہے آپ لوگوں نے سبت کا واقعہ, مچھلی والوں کا واقعہ جو سمندر کے کنارے جو بستی آباد تھی, تو ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے یعنی سیٹرڈے کو, سنیچر کو وہ لوگ کوئی کام نہیں کریں گے, دنیاوی کام نہیں کریں گے, بس صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہیں گے. لیکن وہ دیکھتے تھے کہ مچھلیاں سنیچر کو ہی, سیٹرڈے ہی ابھر ابھر کر اوپر آتی ہیں, شرعن کا لفظ آتا ہے اس میں کہ ابھر ابھر کر مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھی ان کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے, اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اور آخر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ہیلے بہانے سے کیا کیا کہ وہ یا تو جمعہ کی رات کو ہی جال ڈال دیتے تھے اور سنڈے مارننگ میں نکالتے تھے, یا انہوں نے پھر سمندر کے کنارے ایسے گڑھے کھود رکھے تھے کہ جب لہریں آتی تو مچھلیاں آ کر ان گڑھوں میں اٹک جاتی اور پانی واپس چلا جاتا. تو یہ کیا تھا آپ دیکھیں, یہ ہیلے بہانے تھے نا ان کے, تھے کہ نہیں ہیلے بہانے, آپ بتائیں. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو ہیلے بہانے سے کیا کیا, اپنے حق میں کر لیا, یعنی حکم نہ مانا. آپ مجھے بتائیے کہ آج مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے, یا کرتے ہیں, یا کر رہے ہیں ہم آج؟ جمعہ کی نماز ہوتی ہے, آپ دیکھیں سارے کھلے ہوتے ہیں دکانیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جمعہ کے دن تمام کاروبار نماز کے دوران اسپیشلی خطبے کے دوران بند کر دیے جائیں، جو جمعہ کے آداب آتے ہیں۔ اور یہی ایک واقعہ نہیں ہے، مسلمانوں نے کوئی یہی ایک واقعے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، بلکہ ایسے بہت سارے۔ سود کہتے ہیں کہ غیر مسلم اگر تم کفر کی چھت تلے رہتے ہو تو کہتے ہیں سود تمہارے لیے جائز ہے۔ کیسے جائز ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے سود؟ بھلا آپ بتائیں، مسلمان تو مسلمان ہے، چاہے کسی وہ کافر قوم کے ساتھ رہے یا کسی مسلمان کے ساتھ رہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے اس کے لیے سود؟ تو آج سیم بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان سے ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا۔ اور یہ جب غلامی والی ذہنیت ہو جاتی ہے نا، کہ جب دوسری قوموں کی بہت زیادہ ہم نقالی کرنے لگتے ہیں تب یہ زوال شروع ہوتا ہے۔ دنیا داری بہت زیادہ انسان کے اوپر چھا جاتی ہے، دنیا کا اثر بہت ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ آپ نے دیکھا جب فرعون نے ان کو بندی بنا لیا تھا اور ان سے بہت سارے کام لیتا تھا، ان کے بیٹوں کو ختم کر دیتا تھا اور جو زندہ تھے ان سے بہت کام لیتا تھا، ان کی عورتوں کو اس نے زندہ چھوڑا تھا، لیکن وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کو بھی غلامی کرنا پڑی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اس قوم کے ساتھ رہتے رہتے کیسے وہ گائے کی پوجا کرنے میں ان کے ہمنوا بن گئے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزادی عطا کی، اس غلامی سے چھڑایا اور فرعون سے نجات دی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے بجائے، انہوں نے ان کی غلامی والی ذہنیت کے طور پہ کیا کہا پھر کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا کوئی معبود بنا دے، نعوذ باللہ۔ یعنی گائے کی جو محبت تھی ان کے، اشربوا فی قلوبہم، وہ ان کے رچ بس گئی تھی ان کی رگوں میں۔ آج ہم بھی دیکھیں جتنی جو رسم و رواج ہیں، ہندوانہ رسم و رواج، یہ توہم پرستی، شگون لینا اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، گود بھرائی کی رسم کرنا اور دلہن کے قریب کسی بیوہ کو نہیں آنے دینا، یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ سیم وہی گوشالہ پرستی ہے ہمارے ذہنوں میں بھی ان کے ساتھ رہتے رہتے۔ تو ان کا جو پہلے دور کے جو عروج کا آغاز ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشع بن نون کی قیادت میں ہوا، فلسطین کی فتح سے ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یوشع بن نون، جب موسیٰ علیہ السلام، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنے کے سورہ مائدہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو اب ہم اپنے ارض مقدس کی طرف چلتے ہیں، وہ زمین تمہیں دے دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ وہ زمین تمہیں دلا دے گا، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو ہٹا دے گا وہاں سے، لیکن تمہیں جہاد کرنا پڑے گا نبی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون، یاد ہے آپ کو سورہ مائدہ کی بہت مشہور آیت ہے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ اور اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے دوسری کتابوں میں، کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، اور کہا کہ اب تو، یعنی انہوں نے جب کہا تھا کہ اس دریے سے پانی نہ پینا، یہ بس تھوڑا سا پینا چلو بھر پانی، تو وہ خوب آرام سے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کھانا پینا اچھا کھا لیا تو پھر سستی آتی ہے نا، انسان کا سونے کو دل چاہتا ہے۔ تو یعنی وہ نفس پرستی میں اتنے مبتلا تھے، خواہشات پرستی میں اتنے مبتلا تھے کہ ان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رہا تھا، تو وہ انبیاء کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو وہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کی تربیت کرتے رہے، ان کو نبی بنایا گیا تھا، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک وہ زمین ان کے لیے پھر حرام کر دی تھی نا۔ یتیہون فی الارض کا لفظ آتا ہے کہ وہ بھٹکتے رہے 40 سال اس وادی تیہ میں، یاد ہے آپ کو، وہاں ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا تھا اور 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی سہولتیں دی، لیکن وہ اپنی ہی روش پر چلتے رہے، ہر دھرمی والی روش پر، اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، خواہش پرستی میں مبتلا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر 40 سال تک وہ لوگ اس وادی تیہ میں رہے، یہاں تک کہ نئی جو جنریشن تھی وہ پل بڑھ کر جوان ہو گئی، جو غلامی والی ذہنیت نہیں رکھتی تھی، غلامانہ ذہنیت نہیں رکھتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے وہ زمین ان کو دلائی، لیکن جب وہ بھی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آگے وہ بڑھتے رہے، جو ہم سیکنڈ جز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تالوت کو تمہارا سردار مقرر کرتا ہے، تو تب بھی انہوں نے اعتراض کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ کیسی ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی، ان کی سوچ یہ ہو گئی تھی کہ اچھا بھلا تالوت کو کیوں مقرر کیا جا رہا ہے، تو وہ تو خاندان اور حسب اور نصب میں ہم سے کمتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ جسم میں یعنی طاقت میں تم سے بہتر ہے اور علم اور فہم میں تم سے بہتر ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کس کو چنتا ہے اپنے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ حسب نصب نہیں دیکھتا. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یوشے بن نون، ان کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا اور تقریباً 300 سال تک وہ وہاں پر رہے، 300 سال تک وہ نشیب و فراز سے گزرتے رہے. اور یہ دور سعادت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا، جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بہت ہی زرری اوقات ہے، یعنی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا جو دور حکومت تھا، ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی تقوی کی وجہ سے، یعنی میجورٹی پھر کیسے لوگوں کی ہوئی، اچھے لوگوں کی تھی. جب انہوں نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالی نے ان کو خوب عروج بخشا. یہ ان کا پہلا دور اول تھا. پھر سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد کیا ہوا کہ دو ٹکڑوں میں ان کی حکومت تقسیم ہو گئی کہا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی جو کنگڈم تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی ان کے انتقال کے بعد. ایک حصہ اس میں جوڈا کہلایا، جس کی وجہ سے یہ لوگ جیوز کہلائے. یہ 2000 BC کی بات ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی بات ہے. پھر وہ لوگ کرپٹ ہو گئے، ان کے اندر بہت ساری برائیاں عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کے ذریعے سے پھر ان کو مار پڑوائی. تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے ساتھ ہی ان کے پہلے دور زوال کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ان کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. 300 سال تک یہ عہد زوال اپنی انتہا کو پہنچ گیا. پھر آشوریوں نے جو ان کی ایک سلطنت تھی اس کو ختم کر دیا، اور 587 قبل مسیح BC عراق سے آنے والے جو بخت نصر تھا اس نے حملے کیے، اور اس نے پوری جو یہودیہ سلطنت تھی، آپ دیکھیں ان کا یہودیہ نام کہاں سے پڑا تھا، جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس وقت سے ان کا جو جوڈا وہ کہتے ہیں اور ہم یہودیہ کہتے ہیں اس کو، اس وقت اس کا انہوں نے نام رکھا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے کہ اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہو، ہے نا، ہودن کا لفظ آتا ہے نا، کہ اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہو، قل یا ایہا الذین ہادو، وہ جو یہودی بن گئے ہیں. تو یہ جو یہودی نام ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا تھا ان کا، بلکہ یہ یہودا جوڈا یا جیوز انہوں نے خود اپنا نام رکھا. پھر انہی سے پھر دوسرا نام ان کا بنا زائنسٹ، سیہونی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو ان کی جو کنگڈم تھی وہ لاسٹ ختم ہو گئی، زوال کا دور شروع ہو گیا. بخت نصر نے ان کو، یعنی 300 سال سے تو وہ تھے ہی اس طرح سے، لیکن اور بھی مزید ان کے اوپر حملے ہوئے. یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لاکھوں افراد کو قتل کیا گیا، 600,000 یہودیوں کو، مردوں اور عورتوں کو اور بچوں کو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح، گلوں کی طرح ہانکتا ہوا وہ بابل لے گیا، جو بیبلونین تھے، ان لوگوں نے ان کو ختم کیا. اور ہیکل سلیمانی کو بالکل مسمار کر دیا، اس کی بنیادیں تک کھود دی. اور یہ بابل کی لگ بھگ 100 سالہ اسیری کا دور بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کا شدید ترین زمانہ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں جب زوال آتا ہے نا، تو پھر اندر سے کچھ نہ کچھ ایک تحریک اٹھتی ہے لوگوں میں اپنے کھوئے ہوئے مقام کو واپس حاصل کرنے کی. پھر ان کا دوسرا جو دور شروع ہوا، یعنی اب بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج شروع ہوتا ہے. اور یہ کون سا دور تھا؟ جو شہنشاہ فارس تھا، جس کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں نجات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 450 سال پہلے عزیر علیہ السلام، آپ نے پڑھا ہوگا ان کا نام نا، حالانکہ وہ جو بستی کا بتایا جاتا ہے تو وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، لیکن عزیر علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے کہ عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل ہی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے ہیکل سلیمانی، ایکچولی سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی مسجد ہی بنائی تھی اسے سمجھے، تو اس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. تو عزیر علیہ السلام، جبکہ ان کی تورات وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئی تھی، تو عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد دہانی کی بنا پر تورات کو دوبارہ لکھوایا، کیونکہ پہلے جن لوگوں نے، جو حکومت نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، ان لوگوں نے تورات کو بھی لے کر گئے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے، تورات ناپید ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی تورات، ٹھیک ہے. اور ان کا جو ان کا متبرک سامان تھا، جس کو بابرکت سامان سمجھتے تھے، وہ بھی وہ لے کر گئے تھے. پھر ذوالقرنین کے ہاتھوں تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 450 سال پہلے عزیر علیہ السلام کی تجدیدی اور اصلاحی کوششوں سے ان کی بلندی کا دور دوبارہ شروع ہوا. یعنی ظاہر سی بات ہے، کوئی نوجوان اٹھتے ہیں نا، تو عزیر علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے. وہ اٹھے ہی تحریک کو لے کر، اور انہوں نے اصلاح احوال کا کام شروع کیا. پھر یہ دوسری خوشحالی اور سربلندی کا دور بھی لگ بھگ 300 سال جاری رہا. اور پھر یعنی آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی زمین کس کو عطا کرتا ہے؟ رائٹیس لوگوں کو، تقوی والوں کو، متقین کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین عطا کرتا ہے. یہ زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، نہ کسی نسب کی بنا پر یہ زمین ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی خاندان کی بنا پر یہ زمین ملتی ہے، نہ ہی آپ وہاں پیدا ہوئے اس وجہ سے ملتی ہے، نہیں، بلکہ زمین کے مالک، یہ زمین میں خلیفہ کون ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جو نیک اور عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے اور ایمان اور عمل صالح کریں گے، ان کو ملتی ہے زمین. تو ان کا یہ جو دوسرا دور تھا، یہ بھی لگ بھگ 300 سال جاری رہا، اور اس کا پھر جو خاتمہ ہوا تقریباً 170 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے تک یہ بہت شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی. اور اس دور نے پھر ایک بار داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی یاد تازہ کر دی. اب بنی اسرائیل کا دوسرا دور، جو زوال کا دور تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 60 سال پہلے، رومی ایک امپائر، یعنی رومی فاتح تھا پومپئی، اس کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی ہوئی. اس نے یروشلم کو فتح کیا اور ابھی تک وہ جاری ہے. اس دوران ان کی تاریخ میں دوسری بار ان پر عذاب الہی کے سخت کوڑے برسے. 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے دوبارہ ان کے شہر کو مسمار کر دیا، اور ایک دن میں 133,000 یہودیوں کو تہ تہ کر ڈالا، اور 67,000 کو غلام بنایا. اس دن سے یہودی اثر و رسوخ سرزمین فلسطین سے ختم ہوا. تو لگ بھگ 1900 برس، یعنی 2000 سال ہو چکے ہیں، ان کو وہاں سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، بلکہ پورے 600 برس تک تو اس سرزمین میں ان کا داخلہ بھی بند رہا، اور ان کا جو ہیکل مقدس تھا وہ آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں، ان کے جو ارادوں میں کیا ہے کہ جو ان کا جو سلیمان ٹیمپل، جس کو وہ کہتے ہیں، وہ دوبارہ تعمیر کرنا ہے ان کو، اس لیے وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں نا. یعنی ایکچولی یہ جو عرب کی سرزمین پر یہ اسرائیل کا خنجر کس نے گھونپا تھا، کس نے کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں. تو وہ گریٹر اسرائیل کا خواب، یہ سہونی ہے اصل میں، یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. جو اصل بنی اسرائیل ہے، اصل میں ان کا کانسیپٹ ہے کہ ان کا مسایہ آئے گا، اور ان کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ، یعنی وہ مسایہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہماری حکومت قائم ہوگی، اور ہم کو پھر یہاں پر جگہ ملے گی فلسطین کے علاقے میں، اور ہم کو دوبارہ ہمارا ٹیمپل واپس ملے گا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت اندر کہیں چھپا ہوا ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے، اور وہ ٹیمپل دوبارہ تعمیر ہوگا اور ہماری حکومت ہوگی سب پر. اور ہمارے نزدیک وہ مسیح الدجال ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہے ان کے یہاں پر کہ ان کا مسایہ آئے گا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الٹا اپنا دشمن سمجھا، اور اس وقت کی حکومت سے مل کر ان کے خلاف قتل کی سازشیں کرنے لگے، اور ان کے قتل کا فیصلہ تک کروا لیا، اور اپنی طرف سے ان کو صلیب پر لٹکا بھی دیا. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا زندہ، جسم اور روح سمیت، اور ان کا دوبارہ نزول ہوگا قیامت سے پہلے. تو ایکچولی وہ ان کو انہوں نے اپنا مسیح سمجھنا چاہیے تھا نا. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ مان لیتے، ان کے اوپر ایمان لے آتے، تو اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ان کو عروج عطا کرتا. کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ نے بعد میں نصارہ کو عروج عطا نہیں کیا؟ آپ بتائیے، جتنے بھی جو نصرانی ہیں اصل میں، یہ جو لوگ عیسائی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا کر دے گا قوت میں، ان کو فضیلت دے گا یہود کے اوپر. اور آج ایسے ہی ہے, میجورٹیاں کس کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے. اور یہ بھی بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اصل میں فرنگ کی جان پنجہ یہود میں ہے. فرنگ کیوں اتنا ساتھ دیتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری جان ان کے پنجے میں ہی ہے. زیادہ پولیٹکس میں نہ جاتے ہوئے آپ لوگ بات کو سمجھ رہے ہوں گے. پھر آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ تالوت کی جو عمارت البادشاہت کی جو علامت رکھی گئی تھی کہ وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا, اور اصل میں یہ تابوت سکینہ لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات محفوظ تھے. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ صندوق اب بھی مسجد اقصی کے نیچے سرنگ میں موجود ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اور وہ صندوق ابھی بھی وہ کہتے ہیں موجود ہے. اس لیے تو وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں, اور ان کا ارادہ ہے کہ وہاں سے سب بستیوں کو, ان سب لوگوں کو, آبادی کو خالی کر دیا جائے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈگ پر ڈگ کر رہے ہیں, یعنی کھودتے جا رہے ہیں زمینیں, کیونکہ وہ صندوق ڈھونڈ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ تو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ صندوق اب بھی مسجد اقصی کے نیچے سرنگ میں موجود ہے. انہوں نے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر اس کی دستاویزی فلم بھی دکھا دی ہے. یہ تابوت سکینہ سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کے تہخانے میں رکھا ہوا تھا, اور وہیں پر ربانی بھی موجود تھے. جب اس ہیکل کو منہدم کیا گیا, ڈسٹروائے کیا گیا, منہدم کیا گیا, ڈھا دیا گیا, تو وہ اسی میں دب گئے. وہ تہخانہ چاروں طرف سے بند ہو گیا ہوگا, اور ان کی لاشیں اور تابوت سکینہ اس کے اندر ہی ہوں گے. تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی روحانی تسکین کا سامان تھا, کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس موسیٰ اور ہارون کے تبرکات ہیں. اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا, اور وہ الواح بھی جو موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر ان کو دی گئی تھی. جو تختیاں جو تھی جس پر لکھا ہوا آسمان سے جو تختیاں آئی تھیں, وہ تختیاں اس صندوق میں موجود تھی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اس میں, اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے, اس میں لباس تھا. اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اسی طرح تسکین ہوتی تھی جیسے ایک مسلمان کو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے. اسرائیلیوں کو جب ان کے پڑوسی ملکوں نے شکست دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے. یعنی کہا جاتا ہے کہ جب ٹیٹس یا بخنصر نے, جو دوسری قوموں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تھا, تو وہ لوگ اس تابوت کو بھی لے کر گئے تھے. پوری قوم اس سانحے پر بہت افسوس کرتی رہی. بنی اسرائیل یہ سمجھتے رہے کہ ہماری ساری عزت اور حشمت اسی وجہ سے ہم سے چھن گئی, کیونکہ وہ تابوت ہمارے پاس سے چلا گیا. تو ان کے حوصلے اور پست ہو گئے. اب جبکہ اسرائیلیوں نے جنگ کا ارادہ کیا, اور اس وقت کے نبی حضرت سموئیل نے تالوت کو ان کا امیر مقرر کیا, تو انہیں یہ بھی بتایا کہ تالوت کو اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ تمہاری تسکین کا سامان واپس آ جائے گا, یعنی وہ تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا تھا. یعنی وہ لوگ تالوت کو اپنا بادشاہ نہیں مان رہے تھے نا, اپنا امیر نہیں مان رہے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ تالوت حیثیت میں ہم سے کمتر ہے. وہ کہتے نا, رسی جل گئی پر بل نہیں گیا والا معاملہ ہے ان کا, یہود کا. تو ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ تابوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے, اور اسی کے عمارت میں تمہارے لیے تابوت واپس بھی آ جائے گا, اور اس وقت وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے. کہا جاتا ہے کہ جب دشمن ان سے تابوت چھین کر لے گئے تو ان کے لیے وہ ایک مصیبت بن گیا. وہ اسے جہاں رکھتے وہاں کوئی نہ کوئی بیماری پھوٹ پڑتی یا وبائیں پھوٹ پڑتی. بالآخر انہوں نے اس تابوت کو اپنے لیے نحوست والا سمجھا, اور ایک گاڑی پر یا بیل گاڑی وغیرہ پر رکھ کر اس کو ہانک دیا. کہا جاتا ہے کہ وہ بیل گاڑی سے سیدھا بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئی. ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کی رہنمائی میں ہوا ہوگا. اس طرح وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس پہنچ گیا جو برسوں پہلے ان سے چھن چکا تھا. تو اسی وقت پھر تالوت نے ان سے کہا تھا کہ جو اس ندی سے, یہ دریا سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے. یعنی آزمائش کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضروری ہوتا ہے نا, اور جو پانی پی لے گا خوب سیر ہو کر وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. یعنی چلو بھر پانی پی لے تو پی لے, کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں, ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کے جوش اور جذبے اور عزم اور حوصلے کو پرکھے, اور دیکھے کہ کیا ان کی حالت ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ غزوہ بدر سے پہلے رسول اکرم نے بھی ایسے ہی کیا تھا, کہ ایک ایسا بڑا لشکر آنے والا تھا. سب جانتے تھے کہ جو کفار مکہ آ رہے تھے خوب ہر طرح سے لیس تھے وہ لوگ. رسول اکرم نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ اچھا, جو جنگ والا لشکر آ رہا ہے اس کی طرف چلیں, یا جو قافلہ مال والا ہے اس کی طرف چلیں. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ پہلے قافلہ لوٹ لیں تاکہ مال بھی مل جائے، اور کچھ لوگوں کا ارادہ تھا کہ نہیں پہلے ہم جنگ کریں گے۔ تو یہاں بھی تالوت نے اپنے لشکریوں کا ٹیسٹ لیا کہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے، انہوں نے خوب جی بھر کر پانی پی لیا، کہا جاتا ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے ایک تھوڑی سی جماعت کے سارے لوگوں نے پانی پی لیا سیر ہو کر۔ تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے تالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، آپ دیکھیں کہ پہلے اسکریننگ ہو چکی تھی، یعنی اس میں سے جو قتال کے منکر ہو گئے تھے وہ پہلے ہی الگ ہو چکے تھے، اب یہ دوسرے لوگ تھے یعنی جو اس سے بچ کر نکلے تھے، یعنی پانی پی کر جو بے سدھ نہیں ہوئے تھے وہ اب آگے تالوت کے ساتھ گئے تھے۔ اور ایسی جنگ احد کے وقت بھی ہوا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ 1000 نکلے تھے مدینہ سے، 700 باقی رہ گئے تھے، 300 واپس چلے گئے تھے، ہے نا۔ تو جب تالوت اور ان کے ساتھیوں نے جو ایمان پر ثابت قدم رہے تھے دریا پار کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جالوت بہت ہی یعنی بہت لہیم شہیم انسان تھے، اور ذرہ بختر میں ان کا جسم پوری طرح چھپا ہوا تھا سوائے آنکھ کے سوراخ کے، جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں تھا۔ جو جالوت تھا دراصل وہ بہت بڑا یعنی بہت اونچے قد والا تھا، اس کی مبارزت کے جواب میں کوئی بھی مقابلے پر آنے کو تیار نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جو غلیل ہوتی ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے غلیل، اس سے اپنے جانوروں کو ہانکا کرتے تھے، یا اگر کوئی بھیڑیا بکریوں کو کھانے کے لیے آتا تو اس سے وہ حملہ کرتے تھے غلیل سے۔ وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہیں کو بلا لیا گیا۔ اب دیکھیں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی سے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنی اسرائیلی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلے کی امت مسلمہ۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، فیتن کثیرہ، کہ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ سو تم آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ادھر تالوت کا لشکر تھا ادھر جالوت کا لشکر تھا، انہوں نے دعا کی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ سبحان اللہ، افرغ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی برتن سے کسی کے اوپر پانی اس طرح گرا دینا کہ برتن خالی ہو جائے۔ تو تالوت اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان نے دشمن کے مد مقابل آنے پر دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر دے، صبر کی بارش کر دے، وثبت اقدامنا، اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ جب بھی کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم یہ دعا کیا کرو۔ فہزمہم باذن اللہ، تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے۔ اور وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ داؤد علیہ السلام وہی داؤد علیہ السلام ہے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جنگلوں میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے تھے، ان کے پاس ایک وہی غلیل جیسی چیز ہوتی تھی جس میں پتھر رکھ کر وہ اس کو گھما کر مارتے تھے، اور نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے جنگلی جانوروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے۔ جب تالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے تھے تو داؤد علیہ السلام اتفاقاً وہاں آ نکلے، انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، اور سب لوگ سہمے کھڑے ہوئے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آ گیا، انہوں نے تالوت سے اس کے مقابلے کی اجازت مانگی اور کہنے لگے میں تو اپنے جو غلیل ہے اسے شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار کی اجازت سے اپنے جو غلیل تھی اس میں چند پتھر اٹکائے یا اٹھائے، اور جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے، اور جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنی غلیل سے پتھر رکھ کر ایسا نشانہ لیا کہ وہ سیدھا آنکھ کے سوراخ سے پار ہو کر اس کے سر سے پیچھے سے نکل گیا، اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا کی تھی، یعنی جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا، داؤد علیہ السلام کو. سبحان اللہ. تو تالوت نے پھر داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا, اس طرح وہ تالوت کے داماد ہو گئے. پھر تالوت نے انہیں کو اپنا وارث بنایا اور یہ بادشاہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی اور حکمت اور نبوت سے بھی نوازا. ان دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز کیا تھا, اور یہ بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا سمجھے, یعنی جب ان کے اندر نیک لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا. جب ان کا زوال شروع ہوا, جب ان کے اندر کرپشن آ گیا, اور آپ دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی زمین میں فساد برپا ہوتا ہے, کرپشن ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر وہیں سے زوال شروع کر دیتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی بندے ہو اللہ تعالیٰ کے, چاہے مسلم ہو, کرسچن ہو, نان مسلم ہو, جب وہ لوگ عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے, اور جب وہ لوگ کرپشن کرتے ہیں, ظلم اور فساد کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کو زوال عطا کرتا ہے. اور والعاقبۃ للمتقین, انجام کار متقین ہی کے لیے ہے. لیکن تو ہمیں ابھی کی جو سچویشن ہے اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ جیسے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم کیا کریں, کیا ہم شادی کی تقریبات میں نہ جائیں, کیا ہم اچھا اوڑھنا پہننا چھوڑ دیں, کیا کریں ہم. دیکھیں ابھی فی الحال ہم فزیکلی وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا, یا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ جا کر اپنے آپ کو زبردستی موت کے کنویں میں ڈال دو یا موت کے منہ میں ڈال دو. نہیں, مسلمان ہمیشہ حکمت اور فراست سے لڑتا ہے یا ڈٹا رہتا ہے محاذ پر. اور رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ جنگ کیا ہے, جنگ یہی ہے نا, مطلب یعنی کچھ ڈاواڈول کر کے ادھر سے ادھر اپنے آپ کو, یعنی جو تم حق پر ہو تو تم اس میں پھر تمام گر آزما سکتے ہو, تمام تم ٹیکٹک لے سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو جنگ میں. تو آپ دیکھیے جنگ نظریاتی جنگ بھی ہے. آج آپ جو ہے اویئرنیس پھیلائیں, اپنی ہسٹری سے خود واقف ہوں. آج ہمیں ہسٹری معلوم ہی نہیں ہے. آپ ڈیٹیل میں تاریخ پڑھیں, اسلام کی تاریخ پڑھیں, بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں. یہ جو صہیونزم ہے, جو زائنس جس کو کہا جا رہا ہے, ایکچولی یہ کب کی پیداوار ہے؟ یہ کچھ سال پہلے آسٹریا کا ایک فرد تھا جوئش, جو یہ نظریہ لے کر آیا کہ ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک, یعنی یہ زمین ہماری ہے اور ہم اس کو حاصل کر کے رہیں گے. یہ بنی اسرائیل کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ زائنسٹ, یہ زائنیز کا وہ کانسیپٹ ہے اصل میں, کہ وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ بنی اسرائیل کے بنی اسرائیلیات سے جو ہسٹری لی گئی ہے, وہ بنی اسرائیل کی اسرائیلیات سے لی گئی ہے. اس کی نہ ہمیں تکذیب کرنی ہے نہ تصدیق کرنی ہے, یہ کانسیپٹ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ جو تابوت سکینہ ہے, یعنی وہ ایک صندوق تھا, ایک باکس تھا, ایک پیٹھی تھی سمجھے, جس میں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے لباس اور جو موسیٰ علیہ السلام کا جو اثر تھا وہ رکھا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ اس کو اپنے لیے برکت کی علامت سمجھتے تھے. جب دو بار ہیکل سلیمانی پر, یعنی سلیمان یعنی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہو سکتا ہے ہیکل, یعنی مسجد آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, ان کی عبادت کی جگہ جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی, جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ, تو وہ سمجھتے تھے کہ, اور اس کو انہوں نے وہاں پر ایک تہخانے میں رکھا ہوا تھا, اس صندوق کو جس میں موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عصا اور کپڑے وغیرہ تھے. تو یہ دشمنوں نے لے کر چلے گئے تھے ان کے پاس سے. تو اللہ تعالیٰ نے تالوت کی سرداری کی نشانی بتائی تھی کہ تم تالوت کو اپنا سردار مقرر کر لو, اور اس کی سرداری کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہوا کہ وہ تابوت تالوت کے زمانے میں واپس آ گیا ان کے پاس. تو وہ جو صندوق تھا, سوری, وہ جو تابوت تھا, صندوق تھا, وہ اس مسجد میں تھا. یعنی ایسا سمجھے آج ہمارے دور میں ہم مسجد اس کو کہتے ہیں, ایسا ہی وہ سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد تھی سمجھے, ان کی عبادت کی جگہ, ٹھیک ہے. امید ہے سمجھ آئی ہوگی بات. تو اب یہ جو پچھلی دفعہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے دی تھی, کہ پہلا وعدہ بنی اسرائیل کے لیے, پھر دوسرا وعدہ. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلا وعدہ تھا وہ پاسٹ سے تعلق رکھتا تھا, اور جو دوسرا وعدہ ہے وہ مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے, کہ تمہارے پاس جب پاور آئے گا تو تم کرپٹ ہو جاؤ گے, تو ہم تم پر ہمارے ایسے بندے مسلط کر دیں گے. یعنی بندوں سے مراد یہاں پر مسلمان نہیں بلکہ اللہ کے بندے, ویسے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, مسلم, نان مسلم, کرسچنز, کوئی بھی, تو ان کو تم پر مسلط کر دیں گے. اور سب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم دوبارہ, یعنی جو دوبارہ وقت آئے گا, تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کا جو وقت وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے, اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمان وہاں داخل ہوئے, یہ بھی پاس سے تعلق رکھتا ہے, یہ ایک اوپینین ہے. اب چاہے وہ مسلم ہو, کرسچن ہو یا بنی اسرائیل ہو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی تمہاری طرف لوٹیں گے. اتم ادنا کا لفظ آتا ہے, ان احسن تم احسن تم لانفسکم, کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے لیے ہوگا, تم اگر واپس پلٹتے ہو تو ہم بھی پلٹیں گے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے, جہاد کرتے رہے, الحمدللہ یہاں تک کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا, حاصل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے امت مسلمہ, تم بھی اگر واپس اپنی وہ نشاط ثانیہ چاہتے ہو, غلبہ چاہتے ہو, تو تم بھی پہلے کے مسلمانوں کی جیسے کام کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہ لے کر آئے گا, لوٹا دے گا اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری چیزیں. لیکن اگر تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب یہاں پر یہ تو بنی اسرائیل کی تاریخ ہوگی. اب اس کے تناظر میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, میں اور آپ, ہم کیا کریں. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے, اس وقت وہاں پر تین یہودی قبیلے آباد تھے, ہے نا؟ ایک تو اوس اور خزرج تھے جو وہاں کے رہنے والے تھے, بنو قینقہ, بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ یہودیوں کے قبیلے تھے. بنو قینقہ, خزرج اور بنو قریظہ اوس کے ساتھ تھے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے نتیجے کے طور پر ایک نبی کے منتظر تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں یہود کو یہ بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کے بھائیوں میں سے حضرت موسیٰ جیسا نبی پیدا کرے گا, اور اس وقت سے یہود مدینہ میں اسی امید پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والا نبی یہود کی قومی مصائب دور کرنے والا اور ان کی جو کھوئی ہوئی حکومت اور شان و شوکت تھی وہ لوٹانے کے لیے آئے گا یا زندہ کرے گا. اس لیے وہ لوگ شام سے مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے, کیونکہ ان کو یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ کھجوروں کی زمین پر پیدا ہوگا, کھجوروں کے درخت جہاں ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ وہ کئی سال سے, یعنی وہ لوگ تقریباً 1900 سال سے ذلت اور رسوائی میں گھرے ہوئے تھے, بنی اسرائیل 1900 سال سے, یعنی تقریباً 2000 سال سے. تو ان کی نگاہیں وہیں لگی ہوئی تھی, لیکن جب وہ نبی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی بنی اسماعیل سے ہے, تو ان کے سارے, یعنی وہ جوش پر پانی پڑ گیا سمجھے, بلکہ الٹا وہ آپ کے دشمن ہو گئے. تو اس وقت مدینہ میں یہود تو تھے, لیکن چونکہ وہ اہل کتاب تھے لہذا ان کی حیثیت ایک پاور میں رہنے والوں کی تھی, حالانکہ وہاں کے اصل رہنے والے اوس اور خزرج تھے, لیکن کوئی باقاعدہ کسی کی حکومت نہیں تھی وہاں پر. اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے, ہم جانتے ہیں کہ کیسا رویہ اختیار کیا, اور ہر بار ان کی ریشہ دوانیاں, ان کی چالیں رسول اکرم کے خلاف رہیں, اور اللہ تعالی نے ہر بار رسول اکرم کو ان کی چالوں سے بچایا, ان کی سازشیں تھیں اس سے بچایا, اور مدینہ سے ان کو نکال باہر کیا گیا. تو ابھی ان تمام باتوں سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی تاریخ, کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ایک امت واحدہ کی حیثیت سے ایک جٹ ہونا پڑے گا. آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ایک طرح سے, اس میں اللہ تعالی کی طرف سے حکمت ہے, اور واقعی میں یہ حکمت اللہ تعالی کی, دیکھیں کہ کیسے آج ہم سب ایک ہو گئے ہیں نا. ہر کنٹری میں, ہر جگہ, ہر محلے میں ہر مسلمان کا دل دکھ سے تڑپ رہا ہے کہ نہیں تڑپ رہا ہے؟ نہیں تڑپ رہا, بتائیے. تو یہ اللہ تعالی کی حکمت کاملہ ہے یا نہیں, بتائیں کہ اللہ تعالی نے یہ واقعہ, یعنی یہ جو بھی حالات آتے ہیں یہ واقعات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو زندگی کے نشو و فراز ہیں. تلک ایام نداولہا بین الناس, یہ تو دنیا کے ایسے حالت ہے جس کو اللہ تعالی سے بدلتا رہتا ہے, اور جنگ بھی اسی کا نام ہے, کبھی تمہارے ہاتھ کبھی ہمارے ہاتھ رہے گی, یعنی کبھی ہم جیتے کبھی تم جیتے, ہے نا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے ہم سب کی, مسلمانوں کی, اور اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر ہم سے سوال کرے گا, یعنی ایز اے انڈیویجول مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا, میں کہاں کھڑی ہوں اس وقت, میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی فی الحال ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک یعنی کوئی لائحہ عمل بنائے اپنی زندگی کا. آپ دیکھیں زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا نہیں ہے. پلیز اپنے آپ کو چینج کریں, اپنی سوچ کو چینج کریں. صرف شاپنگ میچنگ اور ہلا گلا پکنک نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ وہ بھی کریں تھوڑا بہت, لیکن ہماری اصل زندگی کا مقصد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جینا, اللہ تعالیٰ کے کلمے کی یعنی توحید کی شہادت دینا, پوری دنیا کو بتانا کہ اصل دین کیا ہے, زندگی کیا ہے. یعنی ہم تو جیتے ہیں زمین پر کہ تیرا نام رہے, یعنی ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لوگوں کو سنائیں کہ ایک اللہ کو مانیں, اس کلمے کی سربلندی کے لیے ہم جیئیں. کوئی عظیم مقصد ہو ہمارا جینے کا, اور اس کے لیے ہم کو دیکھیں تیاری کرنی ہوگی. یعنی ابھی جو حالت آئے ہوئے ہیں ایسا سمجھے کہ یہاں سے یہ شروعات ہو رہی ہے, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اب یہ یعنی آگے چل کر ساری جنگیں بڑی صورت میں بدل جائیں گی, کیونکہ قرآن اور حدیث میں بار بار ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے کہ بڑی جنگ ہونے والی ہے, اور وہ بڑی جنگ اب یورپ میں نہیں ہوگی, وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی. لیکن کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ میرا اور آپ کا حساب تو اپنے انڈیویجول ایمان پر ہوگا نا, کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. ہم اپنا چھوٹا سا بھی حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں. ہم کیا تیاری ہم کریں کہ ہم اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط کریں. کیا آج ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو کیا ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے, ہم نے کیسے تیاری کی ہے؟ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں تھیں, جو کل کا ہمارا لیکچر رہے گا, اس میں انشاءاللہ میں وہ دجال, دابت الارض اور یاجوج ماجوج, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, وہ ساری باتیں ہم کریں گے, اور مہدی کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ لیکن کل تک کے لیے آپ لوگ غور کریے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے ابھی تک کی اپنی جتنی زندگی گزاری ہے اس میں آپ نے کیا کیا, دین اسلام کے لیے کیا کیا, خود کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قیامت کے بارے میں ذکر کیا تو صحابہ نے رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ لیکن رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا انتظار کرو ابھی آ جائے گی, دب آئے گی, ویسے آئے گی, ایسے آئے گی, نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, کتنا بہترین انداز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو میں اور آپ سوچیں کہ میں نے اور آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے, میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. ہمیں جو مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے میں نے اور آپ نے اپنی کتنی کوشش, کتنی ایفرٹ لگائی ہے, کتنا وقت لگایا ہے. یہ جو زائنسٹ ہے ایکچولی, جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب دیکھنے, سہونی جن کو کہا جاتا ہے, یہی لوگ آج ابھی جو یہاں پر جو لڑ رہے ہیں اصل میں یہ وہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ کانسیپٹ ان لوگوں میں سے, ان یہودیوں میں سے کسی نے دیا تھا کہ ہم کو یہاں پر ایک اپنا ملک بنانا ہے, حالانکہ ان کا تو کوئی حصہ نہیں تھا یہاں پر. یہاں تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو کنعانی رہتے تھے پہلے. اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا میں یہاں پیدا ہوتا یہ میری جگہ ہے, تو یہاں تو پہلے کنعانی رہتے تھے, اس کے بعد پھر وہاں پر کرسچنز تھے بہت زیادہ آباد, اور مسلمان بھی ہیں. اور اصل جو ایکچولی اصل جو یہودی ہیں یا جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں, وہ حدیث میں جن کا ذکر ہم کو ملتا ہے, وہ خراسان کے رہنے والے سیہونی ہیں, زائونسٹ یا یہود, ٹھیک ہے؟ جو آخر میں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو جنگ کریں گے مسلمانوں سے. امید ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی جی, ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ. تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی پیشن گوئیاں کی تھیں, خبریں دی تھیں ہم کو کہ تم دیکھ لو کہ فساد جو ہے عرب کے بیچ, عربوں کے یہاں پر یعنی عربوں کی سرزمین پر فساد پیدا ہوگا, امن و امان ختم ہو جائے گا, اور تم دیکھو گے کہ لوگ, یعنی صرف عربوں کی بات نہیں ہے, مطلب پوری دنیا کی بات ہے, کہ تم دیکھو گے کہ لوگ سر عام زنا کر رہے ہیں, تو لوگ اس کو کہیں گے کہ تھوڑا سا پرے ہٹ جاؤ, ایک طرف ہو جاؤ, اوٹ کر لو, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لوگ جانوروں کی طرح حرکت کرنے کو سویلائزڈ ہونا شمار کریں گے, سوچے ذرا، فیملیز کے افراد دو دو لوگ کمائیں گے لیکن خرچ پورا نہیں ہوگا، عورتیں بھی کمائیں گی، عورتیں تجارت کریں گی بچوں کو چھوڑ کر، غریب لوگ چرواہے جو ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ کے اطراف میں اونچی اونچی ہیوج بلڈنگز ہوں گی، آج آپ دیکھیں کلاک ٹاور، پہاڑوں سے بھی اوپر عمارتیں ہوں گی۔ اذا رایت مکہ بے اجبن قوائما، ہولز کا بھی ذکر آتا ہے، ٹنل آپ دیکھتے ہوں گے، کتنے ٹنل ہیں آج مکہ میں، بلڈنگیں کتنی اونچی اونچائی پر پہنچ گئی ہیں۔ فقد ازلت الساعة، امام سیوطی کہتے ہیں وہ ساعة، وہ گھڑی نزدیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو کلاک ٹاور ہے وہ بھی ساعة ہی ہے، تو وہاں دیکھو گے کہ وہ ساعة قریب آ گیا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں اقتربت الساعة انشق القمر، ہے نا، تو وہ جو کلاک ٹاور ہے وہاں پر وہی تو اگر دیکھا جائے تو ایسا ہوگا کہ بچے بدتمیزی کریں گے، یعنی چھوٹے بچے اپنے والدین کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، مسجدیں مزین ہوں گی لیکن لوگ بدصورت ہو جائیں گے، یعنی نفاق ان کے اندر آ جائے گا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نوجوان دولت مند ہوں گے، کیونکہ حالانکہ نوجوانی میں تو انسان اتنی دولت نہیں کماتا رہا ہوتا، ایک ایج گزر جاتی ہے جب اس کے پاس دولت آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج ینگ بزنس مین کتنے سارے ہیں، ابھی تو وہ رپورٹ بھی آئی تھی نا کہ کتنا ینگسٹ پرسن ہے جو دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم اوپر سے ان تواصل اطباق سیٹلائٹ، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم دیکھو گے ساری چیزیں جو اوپر سے آ رہی ہیں، آج ساری جو نظام ہے، جو ہمارا پورا جو سسٹم ہے، جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں سے آتا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، پڑوسی پڑوسی سے بے خبر ہوگا لیکن دور کے حالات جان لیں گے، اور آج ایسا ہے کہ نہیں آپ بتائیے۔ ایسڈ رین ہوگی، ڈسٹرکشن آف سیولائزیشن، آپ دیکھ لیں کہ ابھی آپ اگر رپورٹ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو چیز گرائی جا رہی ہے نیچے، جس سے پورے یعنی سب کی ڈیتھ ہو رہی ہے، وہ سلفر کے بنے ہوئے ہیں، وہ اتنی دیر تک اپنا اثر چھوڑتے ہیں جس سے اسکن جل جاتی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پڑھ کر دل چاہتا ہے کہ کیا ہم کیا کر لیں، لیکن ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے، ہم دنیا سے کنارہ کشی تو نہیں اختیار کر سکتے، یا بے خطر ایسے نکل بھی نہیں سکتے، ہمیں تو ہر کام بہت سوچ سمجھ کر حکمت سے کرنے کے، ہمارے مسلمانوں کا ایک ایک فرد اسلام کے غلبے کے لیے کام آئے، ضائع نہ جائے، ہے نا۔ تو ایسڈ رین ہوگی، ڈسٹرکشن آف سیولائزیشن ہوگا، ان کے سروں پر میوزیکل انسٹرومینٹس ہوں گے، اس کے لیے بھی الروس ماس زف، یعنی جو انسٹرومینٹس ہیں ان کے سروں پر ہوں گے، آپ دیکھیں سارے میوزک کہاں لگا، کیا لگا کر سنتے ہیں سب لوگ، مذاق اڑایا جائے گا۔ ٹی وی شو میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر، کامیڈی شوز کتنے آتے ہیں نا، اللہ اللہ، بچے زنا کے ذریعے پیدا ہوں گے، آپ اگر آپ کسی بھی کنٹری کا آپ ریشو دیکھیں گے آج، اور اسپیشل جس کو سب لوگ بہت بڑا مانتے ہیں، اس کا ریشو آپ دیکھ لیجئے، جو سب سے بڑا جس کو مانا جاتا ہے، 50% بچے زنا کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر، غرض فتنے بے حیائی بہت عام ہو جائے گی، کاسیات العاریات یعنی بغیر کپڑوں کی عورتیں، مائلات مومیلات، مائل ہونے والی مائل کرنے والی، آج آپ دیکھیں فحاشی کیسے ہو گئی، پہلے تو یعنی غلطی سے، اگر وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، غلطی سے کسی کے فون میں، اگر وہ کون سا ایپ ہے وہ جس سے پہلے بات کرتے تھے، ایمو یا آئیمو، آئیمو فون میں رکھتے نہیں تھے ہم لوگ، ہے نا، کیوں، کیونکہ جیسے ہی وہ آئیمو آن کرے تو بہت عجیب سی عورتوں کی تصویریں آ جاتی تھی، بے حیائی والی، اور دل نہیں چاہتا اس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کہاں کوئی چیز بچی ہے نہیں، کوئی بھی فون کا ایپ آپ لے لیں، آپ یوٹیوب آن کریں، نیچے ایڈ آپ نہیں بھی چاہتے دیکھنا تو نیچے ایڈ ایسا آ رہا ہے، اتنا عجیب بےہودہ اور واہیات، تو پھر وہ ہماری آنکھوں کا جو شرم کا پانی ہے وہ مر جا رہا ہے نا، ختم ہو جا رہا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے وہ غیرت بھی چلی گئی ہماری۔ اس لیے میں تو کبھی یہ ایمو وغیرہ کو اپنے اس میں رکھتی ہی نہیں ہوں فون میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ تو بے حیائی ہر طرف ہے، کاسیات العاریات یعنی برہنا عورتیں ہر طرف، عورتوں کو اتنا ایکسپوز کیا جا رہا ہے، کیا چیز باقی بچی ہے آپ خود بتائیے، کیا چیز باقی بچی ہے، کچھ بھی نہیں باقی بچا۔ مسلمانوں کو رسول اکرم کے ارشادات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی؟ جو دلائل النبوہ کتاب ہے امام بیہقی نے لکھی ہے جو 12 والیوم پر مشتمل ہے، 7th سینچری میں لکھی تھی، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اکرم نبی تھے، کیونکہ آپ کے کہے گئے ساری باتیں آج ایز اٹ از صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور آپ کو چونکہ کہاں سے بتایا گیا تھا، وہی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا. پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ سیم سیکس میرجز بہت زیادہ ہوں گی. ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قانونی طور پر سیم سیکس میرجز کو الاؤ کیا گیا ہو. آج قانون، آج بلکہ الیکشن اسی سے لڑے جا رہے ہیں، بلکہ آج جو سب سے بڑا، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہوں آج ہماری نظروں میں، دنیا میں جو لوگ جس کو بڑا سمجھتے ہیں نا کنٹری، وہاں پر تو اس نے اس کو الاؤ ہی کر دیا پوری طرح، وہ خود اس کے فیور میں ہے، بلکہ بڑے بڑے کنٹریز کے جتنے حکمراں ہیں وہ سب اس کے فیور میں ہیں، ایل جی بی ٹی کیو یا ہوموسیکشوالٹی کے. اور کچھ حدیث کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اڑیں گے ہوا میں، لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ کیسے ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں آج پیراشوٹ ہے، جہاز ہے، کیا کچھ نہیں ہے، اور ابھی تو ڈرون کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی جو قیامت کی نشانیاں تھیں وہ سب تقریباً پوری ہو چکی ہیں. تو اصل بات یہ کہ یہ ساری نشانیاں کیوں بتائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ہمیں پہلے سے خبردار کیا تھا، تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوارے، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائیں، کیونکہ ہمارا حساب انڈیویجولی ہوگا، مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے دوسرے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور میں نے کیا کیا تھا. تو ہم سوچے کہ تم کیوں پیدا کیے گئے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہم اپنے رب کو جانے، ہم پر تو کوئی نصیحت کارگر ہی نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. یعنی جس کو نہیں سمجھنا وہ نہیں ہی سمجھتا ہے، حالانکہ بعض اوقات تو باریک سے جو شارپ چیز ہے وہ پتھر کو بھی چیر سکتی ہے، توڑ سکتی ہے، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے آج کے دور میں، اتنے بے حس ہو گئے ہوں گے ہیں ہم لوگ آج کل. کنٹینیوسلی تمام احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ معجزات، یعنی جو معجزات کی طرح وہ احادیث پوری ہو رہی ہیں آج، وہ خبریں پوری ہو رہی ہیں، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. زلزلے کتنی کثرت سے آ رہے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں، اور کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے، تو کہا کہ کثرت سے قتل ہوگا. قاتل کو خود معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں مارا، اور مقتول کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا. کتنے قتل و غارت گیری ہو رہی ہے نا، کتنا زیادہ یہ عام ہو گیا ہے. بلکہ کچھ علاقوں میں تو کہا جاتا ہے، کچھ بڑے بڑے کنٹریز میں کہتے ہیں کہ وہ چوری پر سے سزا ہی ہٹا دی گئی ہے کچھ اسٹیٹس میں. تو آرام سے لوگ دکانوں کو توڑ رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جنگل راج ہو گیا نا، حتی کہ انسان جائے تو کہاں جائے، امن اور چین سکون کہاں تلاش کرے. تو مجھ سے اور آپ سے، میرے اور آپ کے بارے میں سوال ہوگا، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. امید ہے آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ باقی کی باتیں کل ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.